الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خبان كفور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى خصوصاً على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ق قابل احترام علماء کرام، گرامی قدر سامعین، میرے دوستو، بزرگو، بھائیو، میری محترمہ مائیو، بہنوں، عزیزہ بچیو، سورۃ النحل کی آخری آیات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل و کرم سے ان آیات کو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ان آیات میں اللہ جل شانہ تبلیغ کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ تبلیغ کیسے کی جائے. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، لڑائی کا اپنا طریقہ ہے، ڈنڈا سوٹا اٹھا کر، تبلیغ کا بھی اپنا طریقہ ہے. ہر کام کا اپنا طریقہ ہے. مسجد میں آنا ہو تو دروازے کے راستے سے آدمی ٹکرے مارتا رہے دیوار کو تو مسجد میں آ جائے گا. انہیں بتی جلانی ہو، بٹن، اسی بٹن پر اگر لاٹھی مار دے آدمی تو جل جائے گی بٹن، بلب نہیں جلے گا. ہر کام کا اپنا ایک انداز ہے، طریقہ ہے. تبلیغ کا بھی اپنا ایک انداز ہے، طریقہ ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کو اپنایا ہے، اللہ کے فضل اور کرم سے جو عطا ہوا ہے، اور اسی طریقے میں اللہ تعالی نے کامیابی رکھی. اس طریقے سے ہٹ کر اگر ہم چاہیں کہ ہم تبلیغ کر لیں تو تبلیغ تو نہیں ہو سکے گی، البتہ جھگڑا بن جائے گا. حکمت، ہر کام کی حکمت ہے. حکمت سے کام کیا جائے گا تو کام ہو جائے گا، حکمت سے ہٹ کے کام کریں گے تو بگاڑ پیدا ہوگا. ابھی کچھ عرصہ پہلے سرحد کا ایک گاؤں ہے، گاؤں کا نام مجاہد ہے اس گاؤں کا نام، اور وہاں کے جو مولانا ہیں وہ ہمارے یہاں سے پڑے ہوئے ہیں، اور میرے سلسلے میں بھی داخل ہیں، اجتماع پر بھی بڑی جماعت لے کر آتے ہیں. مجھے جب پہلی دفعہ وہاں لے گئے نا تو وہاں ماحول ذرا، ان کی مسجد میں بدعت کا ماحول ہے. میں نے وہاں عصر کے بعد بیان کیا، بہت سارے لوگ بیعت ہو گئے. وہیں مغرب کا ٹائم ہو گیا تو میں نے جماعت کروائی. وہ لوگ نماز، فرض نماز پڑھ کے ذکر بالجار کرتے تھے. جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا اور میں ایسے مڑ کر بیٹھ گیا تو انہوں نے ذکر بالجار شروع کر دیا. میں نے ایسے کر کے نا ان کو روک دیا. پیچھے پانچ سات دس آدمی ایسے بھی تھے جو مسبوق تھے، اپنی نماز، ان کی کچھ رکعتیں رہ گئی تھیں. میں نے ایسے کیا نا تو وہ سارے رک گئے. پھر جب وہ آٹھ دس آدمی نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے تو میں نے کہا اب ان کا جو اصل ٹائم تھا وہ تو مس ہو گیا تھا نا ذکر کرنے کا.
پہلے تو میں نے ایسے روکا، جب نماز سے سارے فارغ ہو گئے تو میں نے کہا چلو ابو خاموش ہیں، تو جو بیچارے پیچھے رہ گئی تھیں جن کی دو چار دو رکعتیں تین رکعتیں، تو وہ کہنے لگے جی کہ آپ نے آج بڑی مہربانی فرمائی کہ ان کو روک لیا اور ہم نے اپنی نماز صحیح پڑھ لی. تھے وہ انہی میں سے، انہی اسی ذہن مزاج کے تھے، لیکن کہنے لگے یہ آپ نے آج بڑا اچھا کیا. تو میں نے پھر ان ساتھیوں سے یہ کہا کہ بھائی ہم لوگ علماء دیوبند جو ہیں یہ ذکر سے منع نہیں کرتے، لیکن ذکر کا اپنا ایک موقع ہوتا ہے، اپنے موقع پر کوئی بھی کام ہو تو اچھا لگتا ہے. میں نے کہا دیکھو اگر ہم اسی طرح ذکر شروع کر دیتے جس طرح یہ کر رہے تھے تو آپ کی تو نماز خراب ہو جاتی ہے. تو وہ کہنے لگے جی کہ ہماری نمازیں ہمیشہ خراب اسی طرح ہوتی ہیں کہ یہ اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم اپنی نماز میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھنا، بار بار بھولتے ہیں. تو وہ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس دن کے بعد سے اب تک نماز کے فوری بعد ذکر کوئی نہیں ہوتا، خاموشی سے دعا مانگی جاتی ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا ایک حکمت ہے، حکمت ضروری ہے. استاد جی حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر الحمدللہ اگر انہیں اس دور کا مجدد کہا جائے تو بے جا نہیں ہے. اتنی یعنی انہوں نے ہر موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، اتنا اچھا انداز اختیار کیا ہے کہ آدمی ہدایت کی نیت سے ان کتابوں کو پڑھے تو اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ آتا ہے. وہ فرماتے تھے کہ بھائی ہم نے تبلیغ کرنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا، ہم تبلیغ کے لیے آئے ہیں. اب یہاں کا تو مجھے بہت کم معلوم ہے، ہمارے ہاں جو علماء دیوبند ہیں وہ جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے، کیونکہ جنازے کے اندر خود دعا موجود ہے، اللہم اغفر لحینا جو کہا جاتا ہے یہ دعا ہے نا. ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا یہ دعا ہے. اب اگر اسی چیز کو انسان زبردستی منوانا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں جھگڑا بنتا ہے. جہاں پر بہت زیادہ علماء نے لکھا ہے کہ فساد کا خطرہ ہونا، دیکھو فساد اللہ کو پسند نہیں، جہاں فساد کا جھگڑا ہو وہاں جامع اشرفیہ کے جو دارالافتاء کا جو بورڈ ہے انہوں نے یہ فیصلہ اور فتویٰ یہ دیا ہوا ہے کہ جہاں فساد کا خطرہ ہو وہاں لوگوں کو یہ کہا جائے کہ بھائی قریب آ جاؤ، صفیں تڑوا لو اور پھر دعا کروا لو، فساد کا خطرہ ہے نا. اور استاد جی جو مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ جنازے کے بعد جہاں کہیں انہیں جنازہ پڑھانا ہوتا تھا نا وہ فرماتے تھے کہ بھائی آخری دعا رہتی ہے، جن کے پاس وقت ہو وہ ضرور اس دعا میں شرکت کریں. یہ نہیں فرماتے تھے کہ ہم نہیں دعا مانگتے یا ڈنڈا اٹھا لیں یا غصے میں لال پیلے ہو جائیں، نہیں فرماتے تھے کہ بھائی ایک دعا ہم نے مانگ لی ہے جنازے میں، ایک دعا تدفین کے بعد ہوتی ہے قبر پر، جن کو جلدی ہے وہ جا سکتے ہیں، میں دوسری دعا اپنے موقع پر قبر پر کرواؤں گا. اور ساتھ یہ فرماتے تھے کہ قبر پر جو دعا ہوتی ہے صحیح مسنون طریقہ وہی ہے، جا کے جس سے پوچھ لو آپ کی مرضی ہے. یہ نہیں کہ پڑھنے والے ایسے ہیں فلانے ہیں ڈمکانے ہیں، نہیں یہ نہیں. فرماتے تھے کہ دوسری دعا سنت کے مطابق بھائی قبر پر ہوگی تدفین کے بعد، ایک دعا تدفین سے پہلے ہوتی ہے، ایک دعا تدفین کے بعد ہوتی ہے، اور پھر زندگی بھر دعائیں چلتی رہتی ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حضرات علماء دیوبند اکابرین، آپ نے ان کے حالات زندگی پڑھے ہوں گے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسئلے کی وجہ سے جھگڑا بن گیا ہو اور لاٹھیاں چل گئی ہوں، کبھی بھی نہیں ہوا. بالکل اتنا اچھا انداز تھا سارے حضرات کا، اکابرین کا، کہ دین کو بھائی پھیلانا ہے نا، روکنا تو نہیں نا. اور فرماتے، ہمارے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ بھائی کوئی بھی چیز کسی کو سمجھانی ہو نا، تو سمجھانے سے پہلے ڈنڈا مارنا ہے؟ نہیں، سمجھانے سے پہلے تھاپڑا مارنا ہے. یہ گائے بھینس کو جب جاتے ہیں نا دونے کے لیے، ڈنڈا کوئی بھی نہیں اٹھا کے جاتا، تھاپڑا مارتے ہیں بیٹھ جاتے. تو وہ فرماتے تھے استاد جی کہ بھائی دیکھو، کوئی چیز ہم نے اگر کسی سے لینی ہے یا کسی کو دینی ہے، کسی کے برتن میں ڈالنی ہے، تو ایسا برتن ہو نا جس میں چھید نہ ہو، سوراخ نہ ہو. اگر برتن میں آپ پہلے چھید کر دیتے ہیں غصے کی وجہ سے، ڈانٹ ڈپٹ سے چھید کر دیں گے، تو کوئی چیز بھی پھر اس برتن میں اگر آپ اوپر سے ڈالتے بھی جائیں گے ساری زندگی. اب نل کے نیچے اگر آپ بالٹی رکھتے ہیں اور بالٹی کے نیچے سوراخ ہے، تو میں سمجھتا ہوں 10 گھنٹے بھی نل کھلا رہے تو بالٹی نہیں بھرے گی. اور اگر بالٹی صحیح سلامت ہے تو 2 منٹ میں 3 منٹ 4 منٹ جتنا کہیں سے پیچھے سے آمد ہے اس کے مطابق بالٹی نے بالآخر بھر جانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کا انداز اختیار فرمایا تھا، وہ انداز بھی اسی نوع کا تھا جس نوع کی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی تلقین فرمائی ہے. اور سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے تبلیغ کے میدان میں، وہ مبلغ کا سچائی پر کاربند ہونا ضروری ہے. مبلغ کا کردار بہت اجلا ہو، مبلغ کی منہ سے جو بات نکل رہی ہے نا، تاکہ سننے والے یہ کہیں کہ جی یہ بالکل سچی بات ہے. اب دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی ابتدا فرمائی تھی تو کوئی بھی نہیں تھا نا اپنے آپ کے، یعنی بالکل زیرو سے کام شروع کیا ہے نا، اپنے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی ساتھیوں سے کام کی ابتدا ہوئی ہے، بالکل زیرو سے کام شروع کیا ہے نا. اس یعنی زیرو سے کام شروع ہونے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے کہ بھائی یہ سچے ہیں. لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، کہ بھائی انسان اپنے آپ کو پیش کرے نا. حضرت ابجی رحمتہ اللہ علیہ، ہمارے ہاں ایک جملہ، ایک مقولہ مشہور ہے پنجابی کا، اور وہ مقولہ یہ ہے کہ دل میں ہو سچ تو چھت پہ چڑھ کے نچ، دل میں ہو سچ تو چھت پہ چڑھ کے نچ. سچائی ہو سانس کو آنچ نہیں، سچائی ہو تو کوئی، میں کہتا ہوں فکر ہی کوئی نہیں ہوتی، آدمی بالکل دودھ پی کے سو جائے. اور اگر سچائی نہ ہو، کہتا ہے نا کہ ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ مارنے پڑتے ہیں، سچ ایک ہی کافی ہوتا ہے، اور ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ مارنے پڑتے ہیں، پھر بھی صحیح اس پر سچائی کا لیبل نہیں لگ سکتا۔ حضور سچے صادق، اللہ نے جو پھر پہلا ساتھی دیا اس کا لقب بھی صدیق، کیونکہ سچائی سے سچائی نکلنی ہے نا۔ جو بیج ہوتا ہے اسی کے مطابق فصل تیار ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے تو آپ کے ساتھی جو پہلے تھے ان کا نام بھی صدیق پڑ گیا، اور صدیق بھی ایسے صدیق بنے کہ زندگی بھر جھوٹ ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ ہجرت والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، کسی نے پوچھا ابو بکر تیرے ساتھ کون ہے؟ تو اب کوئی آدمی کہے کہ جی حضور ہیں، اب سچ بولنا تو مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے نا، تو آپ نے کس انداز میں جواب دیا حکمت سے پر؟ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ وہ ہے جو مجھے سیدھی راہ بتلاتا ہے۔ حکمت ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ فرمانے لگے جی میرے ساتھ وہ ہے جو مجھے سیدھی راہ بتلاتا ہے۔ کتنی حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اس لیے میں یعنی کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح عکس جمیل تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح عکس جمیل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک فقر طاری تھا وہ فقر اختیاری فقر تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یعنی اسی فقر کی سنت کو پورا کیا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال روزانہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سوتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، پورے طور پر عکس تھے۔ ایک مرتبہ ابو جہل کہنے لگا کہ بھائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ جو بدخواہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ پارٹی کو سنگت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کسی طرح توڑو اس کو، مختلف بہانوں سے مختلف ہیلوں سے دو دوستوں کے درمیان میں جو بدخواہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ باتیں بنا کے نا معاملے کو الجھانے کی توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل کہنے لگا او بھائی سنا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں راتوں رات سات آسمانوں کی میں نے سیر کی ہے، اور اتنی جلدی میں وہ سیر ہوئی ہے کہ جاتے ہوئے جب میں نے دروازہ پھیرا تو کنڈی ہل رہی تھی، واپس آیا ہوں تو بھی ہل رہی تھی۔ یعنی یہ ہے کہ یہ ایک دو منٹ کے اندر یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ پھر کہا کہ ایک آدمی ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں وضو کر کے رخصت ہوا ہوں، میرے جسم سے گرنے والا پانی جب گرا ہے تو میں واپس آیا ہوں تو وہ اسی طرح چل رہا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ اتنے عرصے میں جو آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے نا کہ میں نے ساتوں آسمانوں کی بھی سیر کی ہے، جنت اور دوزخ کا بھی میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگا بھائی کیا یہ ممکن ہے؟ بھائی ابو بکر سوچ تو صحیح، اتنی جلدی میں سات آسمانوں کی زمینوں کی جنت کی دوزخ کی سیر ہو سکتی ہے کہ کنڈی بھی ہلتی رہے پانی بھی چلتا رہے؟ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کون کہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا تیرا یار کہتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا حضور فرماتے ہیں تو پھر سچ فرماتے ہیں۔ اگر حضور فرماتے ہیں تو پھر سچ فرماتے ہیں بھائی، یہ نہیں کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں جا کے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ معاملہ کیسا ہے، نہیں، اتنی سچائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں کہ بھائی قیامت آ سکتی ہے اس زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے معاملہ کیا، سودا بازی کی، گھوڑا غالباً خرید رہے تھے منڈی سے. او بھائی یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی 500 کا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، 500 کا مجھے قبول ہے، میں گھر سے جا کے پیسے لاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے پیسے لے کر آئے، وہ شخص کسی اور کے ہاتھ 600 کا اس نے بیچ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ تو نے غلط کیا ہے، تیرا میرا سودا 500 کا ڈن تھا، یہ تو غلط کر رہا ہے. اب وہ بندہ کہنے لگا اچھا اگر ڈن تھا 500 میں تو کوئی گواہ پیش کر کہ یہ کیسے، تو کو گواہ پیش کر کہ 500 میں ڈن ہو گیا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے کہ بھائی یہاں گواہ تو موجود کوئی نہیں، اس کا اور میرا معاملہ تھا، اتنی بڑی اس میں گواہوں کی کیا ضرورت تھی کہ بھی میں کوئی کسی کو گواہ بنا کے جاتا. ایسے ہوتا ہے آدمی. پاس ہی ایک صحابی آ گئے، حضرت خزیمہ ان کا نام تھا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ معاملہ ہے. تو وہ صحابی رسول جن کا نام حضرت خزیمہ تھا وہ فرمانے لگے میں گواہی دوں گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے 500 میں خریدا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی، تجھے کیوں، تجھے کوئی ضرورت نہیں اس قسم کی گواہی دینے کی، تو موجود نہیں تھا. اس نے کہا بے شک میں موجود نہیں تھا، ہم آپ کی زبان سے جبرائیل کی آیتوں کو اللہ کا حکم مانتے ہیں، جنت اور دوزخ کے وجود کا ہم اقرار آپ کی زبان سے کر رہے ہیں، قیامت کے دن کا اقرار آپ کی زبان سے کر رہے ہیں، قبر کے حالات آپ کی زبان کی وجہ سے کر رہے ہیں. یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور یہ جھوٹا ہے، آپ سچے ہیں یہ جھوٹا ہے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے رسول کے بارے میں یہ فرمایا کہ بھائی خزیمہ ذو الشہادتین، کہ بھائی خزیمہ کا یہ جو ایک قول ہے، یہ جو اس وقت کا ساتھ دینا اتنا اونچا ہے کہ آئندہ کے لیے جہاں کہیں بھی خزیمہ کی گواہی کی ضرورت پڑے گی تو ایک خزیمہ کی گواہی دو مردوں کے برابر ہوگی. یہ الصدق ینجی، حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سچ جو ہوتا ہے نا وہ صاحب اولاد ہوتا ہے، سچ کی بڑی برکات ہوتی ہیں. اب میں اپنا واقعہ، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تلی سے بچائے، تلی اچھی چیز نہیں ہوتی، لیکن بیان اس لیے کرنے لگا ہوں کہ موقع آ گیا تو بیان کر دیتا ہوں. وہاں چکوال میں ایک آدمی سے میں نے زمین کا سودا کیا پہلی دفعہ، میرا اس کا کوئی یعنی ایسے قرب نہیں تھا. میں جانتا تھا کہ یہ چکوال کے ہیں، وہ مجھے جانتا تھا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہیں، کبھی آنا جانا تھا ہی نہیں. زمین کا سودا کیا، ہو گیا سودا، وہ سودا بھی ایسا سمجھو کہ کوئی اللہ کی طرف سے عطا ہی تھا. رائے صاحب، راجہ صاحب ان کا نام ہے گلستان، وہ فرمانے لگے ہاں بھائی پرسوں. کہنے لگے بھائی مجھے فون کیا کہ پرسوں یہ کام ہو جانا چاہیے. منڈے کے دن، ہفتے کے دن مجھے فون کیا کہ پرسوں یہ کام ہونا چاہیے. میں نے کہا راجہ صاحب نہیں، پرسوں نہیں ہو سکتا، دو دن اور ٹھہر جائیں، بدھ کو کریں گے. تو وہ فرمانے لگے نہیں بھائی. میں نے کہا رقم کا بندوبست کرنا ہے، دو تین دن لگ جائیں گے، تو بدھ کے دن کریں گے. فرمانے لگے نہیں، میں سوموار کو بیان دے آؤں گا، آپ پیسے بدھ کو دے دینا. اتنا بڑا انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا. فرمان لگے میں بیان کر دوں گا منڈے کو، آپ بدھ کو پیسے لے آنا، کوئی بات نہیں. میں نے کہا رائے صاحب بہت بڑی رقم ہے، اچھا نہیں ہوتا، کوئی زندگی ہے، موت فوت ہے. فرمانے لگے نہیں، میرا نصیب ہوا تو مجھے میری چیز مل جائے گی. چنانچہ انہوں نے اپنے قول کے مطابق بیان کر کے آگے منڈے کو، میں نے اپنے قول کے مطابق بدھ کو وینسڈے کو ساری رقم جا کے وہاں دے دی ان کو. اس زمین پر گندم لگی ہوئی تھی، بالکل تیاری میں تھی. فرمان لگے کہ یہ گندم بھی آپ کی ہے بس. میں نے کہا نہیں راج صاحب، یہ تو گندم آپ کا حق ہے، آپ نے بیجی ہے، ابھی تیار ہے، کاٹنی ہے. فرمان لگے نہیں، یہ آپ کا حق ہے. میں نے وہ ساری گندم پھر تیار کروائے، کٹوائی، مدرسے میں بھیج دی. اس جو یہ جو معاملہ تھا نا ان کا اور میرا، اس کا یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے پھر، یعنی میں نے ایک ان کے اعتماد پر میں پورا اترا، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہے جس میں 8 کنال زمین انہوں نے میرے نام پر وقف کی. میں نے وہاں ادارہ بنا دیا. اب انشاءاللہ العزیز ایسے سمجھو کہ وہ ادارہ قیامت تک چلتا رہے گا اور ہم دونوں کی انشاءاللہ العزیز وہ بیلنس بنتا رہے گا. یعنی وہ مجھ سے اس طرح متاثر ہوئے کہ میں نے وعدے کے مطابق پیسے دے دیے، ہماری پھر دوستی بن گئی. اب بھی وہ جمعے کے دن آتے ہیں تو ایک سائڈ پر کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں. اس دن سے اس طرح ادارے کے ساتھ منسلک ہو گئے. 8 کنال زمین دے دی جس پر پانی کا بندوبست بھی، ایک حجرا بھی، دو حجرے بلکہ، ایک نیچے اور ایک اوپر، باقی مسجد اور مدرسہ، امام صاحب کے لیے مکان، طلباء کے لیے درسگاہ، نیچے حجرہ، یہ سارے الحمدللہ میں نے اپنی کوشش سے اپنے ساتھیوں کی مدد سے بنوائے ہیں. اور یہ ایسے سمجھو کہ یہ اس صاف معاہدے کی برکات ہیں جو انشاءاللہ العزیز قیامت تک انشاءاللہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی رہے گی. اب دیکھو وہ اس وقت 80-85 کے ہیں، مجھے کتنا زندہ رہنا ہے، لیکن یہ جو ہم نے معاملہ آپس میں صاف ستھرا کیا ہے اس کی برکت کس طرح ظاہر ہوئی ہے کہ ایک دینی ادارہ وجود میں آ گیا جو قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا. اب وہاں جمعہ بھی ہوتا ہے، تعلم کا بھی کام شروع ہو گیا. مولوی صاحب آ گئے، انہوں نے بھی وہاں رکھ لی. آپ کے ابو جی کو میں وہاں لے گیا تھا اس ادارے میں، بس شہر سے باہر. اور بھی کچھ ساتھی ہیں یہاں جو وہاں دیکھ آئے ہیں الحمدللہ. تو یوں اللہ تعالیٰ سچائی کو اس طرح اللہ تعالیٰ پر لگا دیتے ہیں، پر. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اس میں دوسری آیت یہ ہے، واصبر وما صبرک الا باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے اتنا پریشان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غم زدہ رہتے تھے. واصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ غم نہ کھائیں ان کے اس کرد عمل کی وجہ سے. ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. آپ تنگی میں نہ آ جائیں ان کے مکاریوں کی وجہ سے، آپ پریشان نہ ہوں. آگے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ دو چیزیں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہوں جو میری عبادت کو اس انداز میں کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اور اسی طرح ایک اور پارے میں ہے آیت، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ساری زندگی ازمائشوں میں، ساری زندگی ازمائشوں میں، اللہ کے نبی اور اللہ کے ولیوں کی تو ازمائشیں ہی نہیں ختم ہوتی. ایسے سمجھو کہ بس وہ پھر جکڑے ہی رہتے ہیں آزمائشوں میں, کوئی لمحہ سکھ کا سانس لیتے ہی نہیں, آزمائش ہی آزمائش. حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی جو کامیابی ہے اس کا راز کیا ہے, آپ کو اللہ نے کیسے کامیابی دی؟ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے یہ الفاظ, حضرت گویا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں, ذالک لیعلم انی لم اخلہ بالغیب, کہ یہ پکی اور سچی بات ہے, ذالک لیعلم یہ پکی اور سچی بات ہے, انی لم اخنہ بالغیب کہ میں نے قدرت اور اختیار کے باوجود میں نے خیانت نہیں کی. خیانت میں کر سکتا تھا, جس طرح وہ عورت بدکاری کی دعوت دے رہی تھی, کوئی بھی نہیں تھا دیکھنے والا, خیانت میں کر رہا. لولا ارآ برہان ربی ولقد ہمت بھی وہم بیا لولا ارآ برہان ربی, اگر میں چاہتا تو میں برائی کر سکتا تھا, اگر میں چاہتا تو میں وزیر خزانہ تھا, خزانے میں ہاتھ مار سکتا تھا. ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. اور حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ سچی اور پکی بات ہے کہ خائن آدمی کو کبھی منزل نہیں ملتی, خائن آدمی کبھی منزل پر نہیں پہنچتا, وہ اندھیروں میں بھٹکتا ہی رہتا ہے. ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, کہ بے شک اللہ تعالی متقی لوگوں کے ساتھ ہے, اور والذین هم محسنون اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو عبادت اور عمل کرتے وقت یہ تصور کر کے عمل اور عبادت کرتے ہیں کہ ایک ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم اپنا عمل اسی کے لیے انجام دے رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وسلم تسلیما. ختم خواجگان پڑھتے ہیں پھر دعا ہوگی انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
حسبنا الله ونعم الوكيل,
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 حسبنا الله ونعم
حسبنا الله ونعم الوكيل,
حسبنا الله ونعم الوكيل
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله
لا حول ولا قوة 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 إلا بالله إلا بالله
لا حول ولا قوة 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 إلا بالله صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
والله ذو فضل على المؤمنين
والله ذو فضل على المؤمنين
والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين
والله ذو فضل على المؤمنين
والله ذو فضل على المؤمنين
والله ذو فضل على المؤمنين
والله ذو فضل على المؤمنين
والله
والله على المؤمنين
والله ذو فضل على المؤمنين
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا
اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
واعف عنا واغفر لنا
واغفر لنا وارحمنا.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
واعف عنا
واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا.
واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا. واغفر لنا وارحمنا.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اب تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقب ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، پوری توجہ دل کی طرف رکھیں، دل کی توجہ اللہ کی طرف.
Oh. الله الله الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار جازي يا غفار برحمتك